بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مطلب.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. آج کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے خبریں ہوں گی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان. تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کی ملاقات. ٹرمپ کی جانب سے ہندوستانی وزیراعظم کو سرکاری دورے کی دعوت، اور امریکہ سے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی بے دخلی. اور غزہ کے بعد غرب اردن میں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری اقدام کیا جائے، بین الاقوامی برادری اسلامی ملکوں سے ایران کا مطالبہ۔ اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ یادگار کربلا حضرت امام زین العابدین اسلام کا یوم ولادت باسعادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 5 شعبان آسمان امامت و ولایت کے 4th درخشاں ستارے فرزند رسول سید الساجدین حضرت امام زین العابدین اسلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ایران میں جشن و سرور کا ماحول ہے اور ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد، امام بارگاہوں، مقدس مقامات، مختلف عمارتوں اور سڑکوں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمان عوام ان ایام میں اعیاد شعبانیہ یا شعبان کی عیدوں کے عنوان سے جشن مناتے ہیں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے حضور اپنے والہانہ عشق و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، لبنان اور عراق سمیت بہت سے ملکوں میں 5 شعبان فرزند رسول حضرت امام زین العابدین السلام کا یوم ولادت پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 3 شعبان المعظم حریت پسندوں کے سید و سردار حضرت امام حسین السلام کا یوم ولادت باسعادت، جبکہ 4 شعبان المعظم علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت، اور 8 شعبان المعظم واقع کربلا کے مبلغ و پیغام رساں حضرت امام زین العابدین السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ ریڈیو تہران اپنے تمام سامعین کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اسلامی دنیا کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خطے میں جاری اسلامی دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسلامی ممالک اپنے عوام کی سلامتی، معیشت اور اقتصاد بہتر بنانے کے ساتھ ہی آپسی اختلافات سے دوری اختیار کریں اور متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صدر ایران نے پیر کی رات عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں دنیا کے موجودہ حالات میں اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور ہمدلی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اختلافات کو ہوا دینا امت اسلامیہ کی کمزوری کا باعث ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ اگر اسلامی ممالک باہم متحد ہو جائیں تو دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشیں بے نتیجہ رہیں گی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصاد، سائنس و ٹیکنالوجی اور سرحدی امور میں تعاون کو اسلامی دنیا میں اتحاد و یکجہتی کی تقویت کا باعث قرار دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر کے مشیر خارجہ حکمت حاجی اف سے ملاقات میں بھی اسلامی دنیا کے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ صدر ایران نے اس ملاقات میں خطے کے ملکوں کی عرضی سالمیت کے تحفظ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی خارجہ پالیسی میں شمار کیا اور بیرونی طاقتوں کے بعض اقدامات کے پیش نظر علاقائی ملکوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی تقویت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کا اختلاف دشمنوں کو ان کے امور میں مداخلت اور تفرقہ انگیزی پر اکسائے گا۔ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین میں شاہراہ کھولنے، بنکر مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں فریقین کے بنکر مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 30 سے زائد بنکر تباہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں سامان رسد کی 453 گاڑیاں کرم پہنچائی جا چکی ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ کرم میں اب تک 30 سے زیادہ بنکر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ علاقے میں بنکر کی کل تعداد 250 سے زیادہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران سامان رسد کی 453 گاڑیاں مختلف قافلوں میں کرم پہنچائی جا چکی ہیں، جبکہ کرم کے متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکر مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ پشاور ام جرگے میں دونوں فریقین شریک ہوئے، جبکہ جرگہ معاہدین نے 14 نکات پر اتفاق کیا۔ جرگے کے اختتام پذیر ہونے پر جرگہ ممبر منیر بنگش نے جرگے کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ جرگے کا مقصد علاقے میں امن قائم کرنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ کرم امن جرگے میں دونوں فریقین مین شاہراہ کھولنے، بنکر مسمار کرنے اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہو گئے۔ عمایدین کی ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اگلی نشست میں مزید معلومات آگے بڑھیں گی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کو امریکی دورے کی دعوت ملنے کے ساتھ ہی امریکہ نے 200 سے زائد ہندوستانیوں کو نکال دیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ سے نکالے جانے والے ان افراد کی ہندوستانی شہریت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ سے نکالے جانے والے ان ہندوستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر کے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ مبینہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے 200 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ایسی حالت میں نکالا گیا ہے کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملاقات 13 فروری کو ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے مبینہ بنگلہ دیشی تارکین وطن کے حوالے سے مرکزی حکومت کے طرز عمل پر جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے بجائے پورے ہندوستان میں طویل عرصے تک نظر بند رکھنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن ایکٹ کے تحت اپنی سزا پوری کرنے کے بعد مختلف اصلاحی گھروں میں اس وقت نظر بند ہیں۔ ہندوستان کے عدالت عظمیٰ نے 850 مبینہ غیر قانونی تارکین وطن کی غیر مبینہ مدت تک حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2009 کے سرکلر کی دفعہ 2V پر عمل درآمد میں حکومت کی ناکامی پر سوال اٹھایا ہے، جس میں غیر قانونی تارکین وطن کو 30 دن کے اندر ان کے ملک واپس بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مرکز کو اس بات کی واضح وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے مغربی بنگال حکومت سے کیا اقدامات متوقع ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں، عام شہریوں قتل عام، خسرانہ گرفتاریوں اور رہائشی مکانات کی مسواری کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں غاصب سینی فوجیوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں من جملہ انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر کے تازہ بیان پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غرب اردن میں اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور بالخصوص اسلامی اور علاقائی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب سینیوں کے وحشیانہ جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کریں۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ نتنیاہو جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک حماس کے ایک سینئر عہدیدار محمود مرداوی نے الجزیرہ کو بتایا کہ سینی حملہ آوروں کا منصوبہ صرف مقبوضہ فلسطین تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے اقدامات اور جارحیت خطے سے باہر وسیع منصوبوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو مشرق وسطی کے حوالے سے امریکہ کے موقف کو تبدیل کرنے کے درپے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ حملہ آور غاصبوں کو فوجی آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور رفح کراسنگ کو کنٹرول کرنے کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بڑھتی صہیونی دہشت گردی کے درمیان مزاحمتی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان نے صہیونی دہشت گردی کے جواب میں مزاحمتی کارروائی کی، جس میں کم از کم 2 صہیونی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ رپورٹر کے مطابق اس کارروائی میں ایک فلسطینی نوجوانوں نے فائرنگ کر کے صہیونی دہشت گردوں کو اپنے نشانے پر لیا، جو غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور اب تک دسیوں فلسطینی نوجوانوں کو شہید و زخمی کر چکے ہیں۔ غرب اردن کے خلاف ایسی حالت میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے مسلسل جاری ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے خطرناک منصوبوں اور صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین اور اس کے کیمپ پر جاری اسرائیل فوجی کا حملہ 15ویں روز بھی داخل ہو گیا ہے، جبکہ قابض فوج نے مسلسل 9ویں روز بھی طول کرم اس کے کیمپ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ہیں۔ قابض فوج نے شمالی مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب میں واقع ایک قصبے پر بھی حملہ کیا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ جب فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور ان کے نسلی صفائی کے منصوبے کے مطابق مغربی کنارے میں فلسطینی عوام پر حملوں کا دائرہ وسیع کرنے کے غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کے بارے میں خبردار کیا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے میں غاصب صہیونی حکومت کی دشمنانہ پالیسیوں کے نتیجے میں اب تک 29 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کو زخمی اور قیدی بنا لیا گیا ہے، جبکہ جارح فوج نے اپنے جارحانہ حملوں میں جنین اور طول کرم کیمپوں میں رہائشی علاقوں کو تباہ اور دسیوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ ابو ردینہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قبل اس کے دیر ہو جائے امریکہ فوری مداخلت کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قابضین کی کاروائیاں جاری رہنے سے حالات مزید بگڑ جائیں گے اور اس کی قیمت سب کو چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اپنے سرزمین سے بے گھر کیے جانے اور ایک متبادل وطن کی طرف جانے کے منصوبوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور صہیونیوں کی جانب سے فلسطینی عوام کو دھمکیاں دینا بے نتیجہ ہوگا، جو مزید تباہی کا باعث بنے گا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اہیود باراک نے ہارٹز اخبار میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کو مختلف قسم کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باوجود حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے اور اسے غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بجٹ اور 7 اکتوبر کے واقعے میں ایک باضابطہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے جیسے چیلنجوں کا سامنا، اور یہ سب نیتن یاہو کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہے، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ شام پر حاکم تحریر شام کے عناصر نے 16 شہروں میں بے گناہ شہریوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ شام پر حاکم تحریر شام نے دمشق، طرطوس، لازقیہ، القرداحہ، حمص اور حما سمیت 16 شہروں میں وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 300 سے زائد علوی افسران کو مختلف شہروں سے حراست میں لیا گیا ہے، جن کی سرنوشت کے بارے میں تاحال کوئی خبر نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو خفیہ عقوبت خانوں میں منتقل کیے جانے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والے علوی افسران کسی عسکری کارروائی میں ملوث نہیں تھے، اس کے باوجود گزشتہ چند دنوں کے دوران بڑی تعداد میں ان قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی گرفتاریوں اور ہلاکتوں کے بعد شام میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر. اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی. حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
حسین تقوی صاحب، پاکستان کے حکام نے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قومی کرنسیوں میں تجارت پر زور دیا ہے. دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان اس بارے میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟
ہاشم علی صاحب، یہ کوئی نیا جو ہے وہ گوشہ نہیں ہے تجارت کے معاملات کے اندر. ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین میں مقامی کرنسیوں کے لین دین کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان ایک وسیع سرحد جو ہے موجود ہے، اور سرحدی روابط جو ہیں وہ حتیٰ کہ ٹریڈ کے علاوہ جو مسافروں کا آنا جانا ہے ایک ٹرین کے ذریعے سے، بسوں کے ذریعے سے، وہ بھی ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ جاری ہے. لہذا ایک بہت ہی سرگرم اور بہت ہی مثلاً آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور خاص ایام میں اس سرحد کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں زائرین جو ہیں وہ رفت و آمد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو تجارتی معاملات سے مربوط لوگ ہیں وہ بھی اس سرحد سے جو ہے وہ زمینی راستے سے ایران میں آتے ہیں، اور ایران سے جو ہے وہ پاکستان جاتے ہیں. بہرحال ایک پر رونق منڈی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، لیکن کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ اس پر رونق منڈی کے اندر جو ہے وہ اہداف کے جو دونوں ملکوں نے اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے. اسی لیے جو ہے وہ کوشش کی گئیں، اور اس کو فروغ دینے کے لیے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ بارڈر ٹریڈ کو جو ہے بڑھایا جائے. اور دونوں ملکوں کے درمیان جب بارڈر ٹریڈ کہ میں مثلاً فروغ پر بات چیت ہوئی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سرحدی گزرگاہوں میں جو ہے مثلاً منڈیاں، مشترکہ منڈیاں جو ہیں وہ وجود میں لائی گئیں، اور سامان کا جو ہے وہ تبادلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور اس سلسلے کے اندر جو پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات ہیں، اس کے اندر ایک چیز کہ جس پر پاکستان کے حکام بہت عرصے سے تاکید کرتے چلے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ مقامی کرنسیوں کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہو بارڈر. پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو درپیش مسائل اور خاص طور پر بارڈر ٹریڈ کے عمل کی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام آباد حکومت، یعنی کہ خود حکومت سے انہوں نے، یعنی سینٹ کی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قومی کرنسیوں کے استعمال کو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تجارت کو آسان بنانے کے لیے اپنے ایجنڈے میں رکھیں. یعنی کہ پاکستان کی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے حکومت پر یہ زور دیا ہے، اور حکومت سے یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کے لیے جو ہے وہ قومی کرنسی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کے عمل کو جو ہے وہ اپنے ایجنڈے میں شامل کیا جائے. میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں ہاشم علی صاحب یہ عرض کروں گا کہ پاکستانی حکومت نے پہلے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کو تجارتی تعلقات کو آسان بنانے کے ایجنڈے میں رکھا تھا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں سلیم مانڈی والا کے مطابق پاکستان کی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے اس پالیسی پر عمل درآمد میں جو مشکلات تھیں اس کو پیش کیا کہ کون کون سی چیزیں حائل ہیں، رکاوٹ ہیں، یعنی کہ ایک تجارت کو فروغ دینے کے عمل میں. اور ان موانع اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وسیع کوششوں کا آغاز ہو گیا. کمیٹی کے ایک رکن نے کہا کہ اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹرک تجارت جو کر رہے ہیں وہ کسٹم حکام کے مثلاً بہت سے قوانین کی بنیاد پر جو ہے وہ بارڈر پر آ کر رک جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہفتوں لگ جاتے ہیں اپنے مثلاً سامان کو اپنے مرکز تک پہنچانے کے حوالے سے. لہٰذا کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے یہ جو ٹریڈ ہے چاہے وہ ٹرکوں کے ذریعے سے ہو یا جو ہے وہ دوسرے وسیلے کے ذریعے سے بارڈر پر ہو وہ آسان سے آسان تر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے. اور اس سلسلے کے اندر دونوں ملکوں نے اپنی جو ہے وہ سفارشات کو رکھا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے جو صدر تھے مرحوم شہید جو کہ پاکستان کے دورے پر گئے تھے آیت اللہ رئیسی, انہوں نے اس سلسلے میں اپنے عزم کا اظہار کیا تھا کہ بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ 5 ارب سے جو ہے لگ بھگ ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں وسیع کوششوں کا آغاز. بہرحال یہ جو قومی کرنسیوں میں تجارت کا جو عمل ہے وہ چین, روس اور اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے آگے رہے ہیں اور تہران بلا شبہ کسی بھی اقتصادی اور مالیاتی حل کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتا ہے جس سے پاکستان کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات کو آسان بنانے میں جو ہے وہ مدد ملے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سلسلے میں اپنی مکمل آمادگی جو ہے نا وہ ظاہر کی. ایران اور پاکستان کی قومی کرنسیوں کی قدر اور اس حوالے سے دونوں ملکوں کے عزم و ارادے, یہ اگر تجار اور اسی طریقے سے حکام بیٹھ کر اس ایک میکانزم ترتیب دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تجارتی بارڈر میں جو تجارتی رونق ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور جو اہداف حکومتوں نے اپنے مد نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ضرور حاصل ہو جائیں گے.
جی بہت شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اب پیش خدمت ہے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجا، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف عظمت تورات و زبور و انجیل، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجا، 100 صحیفے تیرے خطبے کے تقدس نثار، 100 صحیفے تیرے خطبے کے تقدس پہ نثار، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سجا، تو نے کوفے میں بھی بدلا نہیں لہجہ سجا، سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت پہ گواہ، سب کے سب ہیں تیرے قربے کی جلالت سنگ اسود ہو صفا ہو کے ہو مروا سجاد، سنگ اسود ہو صفا ہو کے ہو مروا سجاد تیرا سجدہ۔
سامعین، فرزند رسول حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور، شیعوں کے چوتھے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ مشہور قول کی بنا پر آپ 38 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہربانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیا اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین متولد ہوئے۔
آیات کرم جھمے قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رحمان 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 ہے رحمان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رحمان 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 ہے رحمان۔
آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے۔ آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اشدہ کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام کے جو ہماتن مشغول عبادت تھے اور آپ کا مکمل رجحان بارگاہ ازدی کی طرف تھا، ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں منہمک، مصروف اور مشغول رہے۔ بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام علیہ السلام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز 3 مرتبہ گونجی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اسی وقت سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اشدہے کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مصلے کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا۔ ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔
سامعین، مشہور مورخ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ کیا کرتے تھے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو افراد کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔
نسب اور نسل باپ اور ماں کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام، دادا حضرت علی علیہ السلام اور دادی حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ جناب شہربانو ہیں، یعنی آپ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ رقم طراز ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تم کوئی چیز چاہتے ہو تو بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے عرض کیا، بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام خوش اور مسرور ہو گئے اور فرمایا، بیٹا تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے، تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا اور آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کی کوئی حاجت اور خواہش ہے؟ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے پالنے والے سے ہے۔
Thank you.
سامعین، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی شعرہ آفاق کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوا قضاء حاجت کی خاطر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا، میں حیران ہو گیا۔ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض برداشت ہوا، صاحبزادے، یہ لق و دق صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زاد راہ اور تمہارا راہلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوخیز نے جواب دیا، میرا زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصد میرا پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس نوخیز نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اس بچے نے جواب دیا، اے شیخ، جب تم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہو تو کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گی؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ناگاہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان رانا سے دریافت کیا کہ یہ نو عمر فرزند کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان رانا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بلا زاد راہ اور راہلہ کیوں کر طے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زاد راہ اور راہلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ یہ چار چیزیں ہیں: دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی ملکیت ہے، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور قضاء خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی کا زاد راہلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ نے 25 حج پاپ ادا کیے اور آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا ہے تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا بھی عجیب عالم تھا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جس کا مطمع نظر معبود کی عبادت اور خالق کی معرفت میں استغراق کامل ہو اور جو اپنی حیات کا مقصد اطاعت خداوندی ہی کو سمجھتا ہو اور علم و معرفت میں حد درجہ کمال رکھتا ہو، اس کی شان عبادت کو سطح کرتاس پر کیوں کر لایا جا سکتا ہے اور زبان و قلم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ آپ عبادت کی اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہوا۔ وضو نماز کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کے رگ و پے میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور پیشانی مبارک پر گھٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ اہل محلہ اور گھر والوں نے بے حد شور مچایا اور حضرت کو پکارا، حضور آگ لگی ہوئی ہے، مگر آپ نے سر نیاز سجدہ بے نیاز سے نہ اٹھایا، آگ بجھا دی گئی۔ اختتام نماز پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آگ کا معاملہ تھا، ہم نے اتنا شور مچایا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر جہنم کی آگ کے ڈر سے نماز توڑ کر اس آگ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔
سامعین، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام بطن مادر سے امامت کی تمام صلاحیتوں سے بھرپور آتا ہے، تاہم فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری اسی وقت ہوتی ہے جب وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیثیت سے ذمہ داری شروع کرے، یعنی ایسا وقت آ جائے جب کائنات ارضی پر کوئی بھی اس سے افضل و عالم اور برتر و اکمل نہ ہو۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ وقت ولادت ہی سے امام تھے، لیکن فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ پر اس وقت عائد ہوئی جب آپ کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا شاندار کردار رہا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ 4 ماہ قیام کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی یا پہنچنے سے پہلے آپ علیل ہو گئے اور آپ کی علالت نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک اس قابل نہ ہو سکے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام علیل ہو کر شہید ہونے سے نہ بچ جاتے تو نسل رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں محدود ہو کر رہ جاتی۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو آپ انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں بدستور غش کے عالم میں سوئے ہوئے تھے۔ ہماری ہزار جانیں قربان ہو جائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر، کہ جنہوں نے اہم فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے پہلا فریضہ امام زین العابدین علیہ السلام کے تحفظ کا ادا فرمایا اور امام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فقراء مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جنہیں آپ معلوم نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون دے جاتا ہے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے تھے اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ بعض معززین کا کہنا ہے کہ ہم نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی تک غذائی رسد سے کبھی بھی محروم نہیں ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ فرزند رسول تھے، اس لیے آپ میں سیرت محمدیہ کا ہونا لازمی تھا۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، بھائی میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں پوری کروں۔ وہ شرمندہ ہو کر آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی برائی آپ کے منہ پر کی، آپ نے اسے بے توجہی برتی، اس نے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں خدا کے اس حکم پر کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو عمل کر رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے